یہاں حضور نے حاشیہ میں نوٹ دیا ہے، ہمارے سید و مولا جناب مقدس خاتم الانبیاء کی نسبت صرف حضرت مسیح نے ہی بیان نہیں کیا، یہاں جناب کا دنیا میں تشریف لانا در حقیقت خدا تعالیٰ کا ظہور فرمانا ہے، بلکہ اس طرز کا کلام دوسرے نبیوں نے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اپنی اپنی پیش گوئیوں میں بیان کیا ہے، اور استعارہ کے طور پر آن جناب کے ظہور کو خدا تعالیٰ کا ظہور قرار دیا ہے، بلکہ بوجہ خدائی کے مظہر عتم ہونے کے آن جناب کو خدا کر کے پکارا ہے، چنانچہ حضرت داؤد کے زبور میں لکھا ہے، تو حسن میں بنی آدم سے کہیں زیادہ ہے، تیرے لبوں میں نعمت بنائی گئی ہے، اس لیے خدا نے تجھ کو ابد تک مبارک کیا، یعنی تو خاتم الانبیاء ٹھہرا، اے پہلوان تو جاہو جلال سے اپنی تلوار حمائل کر کے اپنی ران پر لٹکا، امانت اور حلم اور عدالت پر اپنی بزرگواری اور اقبال مندی سے سوار ہو کر، تیرا دہنا ہاتھ تجھے ہیبت ناک کام دکھائے گا، بادشاہ کے دشمنوں کے دلوں میں تیرے تبر تیزی کرتے ہیں، لوگ تیرے سامنے گڑ جاتے ہیں، اے خدا تیرا تخت عبد الآباد ہے، تیری سلطنت کا آثار راستی کا آثار ہے، تو نے صدق سے دوستی اور شر سے دشمنی کی ہے، اسی لیے خدا نے جو تیرا خدا ہے خوشی کے روغن سے تیرے مصاحبوں سے زیادہ تجھے معطر کیا ہے۔ دیکھو زبور 45۔ اب جاننا چاہیے کہ زبور کا یہ فقرہ کہ اے خدا تیرا تخت عبد الآباد ہے، تیری سلطنت کا آثار راستی کا آثار ہے، یہ محض بطور استعارہ ہے، جس سے غرض یہ ہے کہ جو روحانی طور پر شان محمدی ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے۔ پھر یسعیاہ نبی کی کتاب میں بھی ایسا ہی لکھا ہے، چنانچہ اس کی عبارت یہ ہے، دیکھو میرا بندہ جسے میں سنبھالوں گا، میرا برگزیدہ جس سے میرا جی راضی ہے، میں نے اپنی روح اس پر رکھی، وہ قوموں پر راستی ظاہر کرے گا، وہ نہ چلائے گا اور اپنی صدا بلند نہ کرے گا اور اپنی آواز بازاروں میں نہ سنائے گا، وہ مسلے ہوئے سینٹھے کو نہ توڑے گا اور سن کو جس سے دھواں اٹھتا ہے نہ بجھائے گا، جب تک کہ راستی کو امن کے ساتھ ظاہر نہ کرے، وہ نہ گھٹے گا نہ تھکے گا جب تک کہ راستی کو زمین پر قائم نہ کرے اور جزیرے اس کی شریعت کے منتظر ہوں گے، خداوند خدا ایک بہادر کی مانند نکلے گا، وہ جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت کو اسکائے گا۔ الخ آپ جاننا چاہیے کہ یہ فقرہ کہ خداوند خدا ایک بہادر کی مانند نکلے گا، یہ بھی بطور استعارہ کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پرہیبت ظہور کا اظہار کر رہا ہے۔ دیکھو یسعیاہ نبی کی کتاب باب 42، اور ایسا ہی اور کئی نبیوں نے بھی استعارہ کو اپنی پیشگوئی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استعمال کیا ہے، مگر چونکہ ان سب مقامات کے لکھنے سے طول ہو جاتا ہے، اس لیے بالفعل اسی قدر پر کفایت کرتا ہوں، اور میں نے جو اس جگہ تین مراتب قرب اور محبت کے لکھ کر تیسرا مرتبہ کہ جو بزرگ ترین مراتب ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کیا ہے، یہ میری طرف سے ایک اجتہادی خیال نہیں بلکہ الہامی طور پر خدا تعالیٰ نے مجھ پر کھول دیا ہے۔ اب ہم پھر متن کی طرف رجوع کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، اور یہ سب روحانی مراتب ہیں کہ جو استعارہ کے طور پر مناسب حال الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں، یہ نہیں کہ حقیقی ابنیت اس جگہ مراد ہے یا حقیقی الوہیت مراد لی گئی ہے، اس جگہ اس بات کا بیان کرنا بھی بے موقع نہ ہوگا کہ جو کچھ ہم نے روح القدس اور روح الامین وغیرہ کی تعبیر کی ہے، یہ در حقیقت ان عقائد سے جو اہل اسلام ملائک کی نسبت رکھتے ہیں منافی نہیں ہے، کیونکہ محققین اہل اسلام ہرگز اس بات کے قائل نہیں کہ ملائک اپنے شخصی وجود کے ساتھ انسانوں کی طرح پیروں سے چل کر زمین پر اترتے ہیں، تو یہ خیال بوداحد باطل بھی ہے، کیونکہ اگر یہی ضرور ہوتا کہ ملائک اپنی اپنی خدمات کی بجا آوری کے لیے اپنے اصل وجود کے ساتھ زمین پر اترا کرتے تو پھر ان سے کوئی کام انجام پذیر ہونا بغایت درجہ محال تھا، مثلا فرشتہ ملک الموت جو ایک سیکنڈ میں ہزارہا ایسے لوگوں کی جانیں نکالتا ہے جو مختلف بلاد و امصار میں ایک دوسرے سے ہزاروں کوسوں کے فاصلے پر رہتے ہیں، اگر ہر یک کے لیے اس بات کا محتاج ہو کر اول پیروں سے چل کر اس کے ملک اور شہر اور گھر میں جاوے اور پھر اتنی مشقت کے بعد جان نکالنے کا اس کو موقع ملے، تو ایک سیکنڈ کیا، اتنی بڑی کارگزاری کے لیے تو کئی مہینے کی مہلت بھی کافی نہیں ہو سکتی، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص انسانوں کی طرح حرکت کر کے ایک طرفۃ العین کے یا اس کے کم عرصے میں تمام جہان گھوم کر چلا آوے؟ ہرگز نہیں، بلکہ فرشتے اپنے اصلی مقامات سے جو ان کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں ایک ذرہ کے برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ ان کی طرف سے قرآن شریف پر فرماتا ہے، وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون، سورہ صافات جزء 23۔ پس اصل بات یہ ہے کہ جس طرح آفتاب اپنے مقام پر ہے اور اس کی گرمی اور روشنی زمین پر پھیل کر اپنے خواص کے موافق زمین کی ہر ایک چیز کو فائدہ پہنچاتی ہے، اسی طرح روحانیات سماویہ خواہ ان کو یونانیوں کے خیال کے موافق نفوس فلکیہ کہیں یا دساتیر اور وید کی اصطلاحات کے موافق ارواح کواکب سے ان کو نامزد کریں، یا نہایت سیدھے اور موحدانہ طریق سے ملائک اللہ کا لقب ان کو دیں۔ اس جگہ حضور نے حاشیہ میں نوٹ دیا ہے، ملائک اس معنی سے ملائک کہلاتے ہیں کہ وہ ملاک اجرام سماویہ اور ملاک اجسام الارض ہیں، یعنی ان کے قیام اور بقا کے لیے روح کی طرح ہیں، اور نیز اس معنی سے بھی ملائک کہلاتے ہیں کہ وہ رسولوں کا کام دیتے ہیں۔ پھر ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں، درحقیقت یہ عجیب مخلوقات اپنے اپنے مقام میں مستقر اور قرار گیر ہے، اور بحکمت کاملہ خداوند تعالی زمین کی ہر یک مستعد چیز کو اس کے کمال مطلوب تک پہنچانے کے لیے یہ روحانیات خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ ظاہری خدمات بھی وجہ لاتے ہیں اور باطنی بھی، جیسے ہمارے اجسام اور ہماری تمام ظاہری قوتوں پر آفتاب اور مہتاب اور دیگر سیاروں کا اثر ہے، ایسا ہی ہمارے دل اور دماغ اور ہماری تمام روحانی قوتوں پر یہ سب ملائک ہماری مختلف استعدادوں کے موافق اپنا اپنا اثر ڈال رہے ہیں۔ جو چیز کسی عمدہ جوہر بننے کی اپنے اندر قابلیت رکھتی ہے، وہ اگرچہ خاک کا ایک ٹکڑا ہے، یا پانی کا وہ قطرہ جو صدف میں داخل ہوتا ہے، یا پانی کا وہ قطرہ جو رحم میں پڑتا ہے، وہ ان ملائک اللہ کی روحانی تربیت سے لال اور الماس اور یاقوت اور نیلم وغیرہ، یہ نہایت درجہ کا آبدار اور وزنی موتی یا اعلیٰ درجہ کے دل اور دماغ کا انسان بن جاتا ہے۔ دساتیر جس کو مجوسی لوگ الہامی مانتے ہیں، جس نے اپنی مدت ظہور کی وہ لمبی تاریخ بتلائی ہے جس کا کروڑواں حصہ بھی وید کی مدت ظہور کی نسبت بیان نہیں کیا گیا، یعنی وید کی نسبت تو صرف 1,96,00,000,000 مدت ظہور محض دوسروں کے وہم اور گمان سے قرار دی گئی ہے، مگر دساتیر 3 سنکھ سے کچھ زیادہ اپنی مدت ظہور آپ بیان کرتا ہے، بلکہ یہ تو ہم نے ڈرتے ڈرتے لکھا ہے، وہاں تو سنکھوں کی حد سے زیادہ 3 صفر اور بھی درمیان ہیں۔ یہ کتاب ان روحانیات کو جو کواکب اور سماوات سے تعلق رکھتی ہیں نہ صرف ملائک قرار دیتی ہے بلکہ ان کی پرستش کے لیے بھی تاکید کرتی ہے، ایسا ہی وید بھی ان روحانیات کو صرف وسائط اور درمیانی خدمت گزار نہیں مانتا بلکہ جا بجا ان کی استت اور مہما کرتا ہے اور ان سے مرادیں مانگنے کی تعلیم دیتا ہے، اور ممکن ہے کہ ان کتابوں میں تحریف اور الحاق کے طور پر یہ پر کفر تعلیمیں زائد کی گئی ہیں، جیسی وید میں ایسی اور بھی بہت سی بے جا تعلیمیں پائی جاتی ہیں، مثلا یہ تعلیم کہ اس جہان کا کوئی خالق نہیں ہے اور ہر ایک چیز اپنے اصل مادہ اور اصل حیات کے روح سے قدیم اور واجب الوجود اور اپنے وجود کی آپ ہی خدا ہے، یا یہ تعلیم کہ کسی وجود کو تناسخ کے منحوس چکر سے کبھی اور کسی زمانہ میں مخلصی حاصل ہو ہی نہیں سکتی، یا یہ تعلیم کہ ایک شوہردار عورت اولاد نرینہ نہ ہونے کی حالت میں کسی غیر آدمی سے ہم بستر ہو سکتی ہے تا اس سے اولاد حاصل کرے، یا یہ تعلیم کہ بڑے بڑے مقدس لوگ بھی وہ وید کے ہی رشی کیوں نہ ہوں جن پر چاروں وید اترے ہوں ہمیشہ کی نجات کبھی نہیں پا سکتے، اور نہ لازمی طور پر ہمیشہ بزرگوار اور عزت کے ساتھ یاد کرنے کے لائق ٹھہر سکتے ہیں، بلکہ ممکن ہے کہ تناسخ کے چکر میں آ کر اور جانداروں کی طرح کچھ کا کچھ بن جائیں، بلکہ شاید بن گئے ہوں، اور ان کے زوم میں خواہ کوئی انسان اوتاروں سے بھی زیادہ مرتبہ رکھتا ہو یا وید کے رشیوں سے بھی بڑھ کر ہو، اس کے لیے ممکن بلکہ قانون قدرت کے روح سے ضروری پڑا ہوا ہے کہ کسی وقت وہ کیڑا مکوڑا یا نہایت مکروہ اور قابل نفرت جانور بن کر کسی خصیص مخلوق کی نو میں جنم لے گئے۔ یہ سب باطل تعلیمیں ہیں جو انسانوں کے رذیل خیالات نے ایجاد کی ہیں، اور جن لوگوں نے یہ تمام بے شرمی کے کام اور دور از عزت انتقالات اپنے بنی نو بلکہ اپنے بزرگوں اور پیشواؤں کے لیے جائز رکھے ہیں، انہوں نے یہ بھی جائز رکھ لیا کہ کواکب کی روحوں سے مرادیں مانگی جائیں، ان کی ایسی پرستش کی جائے جیسی خدا تعالیٰ کی کرنی چاہیے، لیکن قرآن شریف جو ہر یک طور سے توحید اور تہذیب کی راہ کھولتا ہے، اس نے ہرگز روا نہیں رکھا کہ اس کے ساتھ کسی مخلوق کی پرستش ہو یا اس کی ربوبیت کی قدرت صرف ناقص اور ناکارہ طور پر تسلیم کریں اور اس کو ہر ایک چیز کا مبدا اور سرچشمہ نہ ٹھہرائیں یا کوئی اور بے شرمی کا کام اپنے طریقے معاشرت میں داخل کر دیں۔